أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز دوستو و بزرگو، الحمدللہ کہ آج ہم ماہ سیام کی دسویں تراویح پر پہنچ چکے ہیں، اور اس طرح سے ماہ سیام کا میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین اشرے ہوتے ہیں، اشرہ رحمت، اشرہ مغفرت اور جنت الخلاصی کا اشرہ، عزیز دوستو و بزرگو، اس لحاظ سے آج یہ عشر احمد کی آخری رات ہے اور کل دسواں روزہ ہو جائے گا اور عشر احمد ختم ہو جائے گا. کس نے کس نے کتنی کتنی اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کی طلبگاری کی ہے اور کس کس کی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں لکھ بھیجی ہیں، اور کون کون لوگ ہیں جو اگلے سال اس احمد کے عشرے سے محروم رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے جو کچھ بھی مانگا اللہ تمام کے تمام مومنین اور مومنات پر عشر رحمت کی جو بارش آپ کی طرف سے جاری تھی تا آیات اور دم آخر تک مولا اس کو جاری اور ساری رہے، اور جو لوگ تیرے رمضان المبارک کو ٹھیک طریقے سے برت رہے ہیں اور اس میں نیکیوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ ان کی ان تمام کاوشوں کو مولا اپنے دربار میں مقبول فرمائے. آج ساڑھے بارہ سپارے وما عبریہ کا نصف جو ہے وہ مکمل ہوا ہے، اور اس لحاظ سے آج یہاں پہلا سجدہ ہے. تلاوت بھی کی گئی ہے جو کہ تیرہویں سپارے میں موجود ہے، اور یہ سجدہ تلاوت مزید چودہ مقامات پہ قرآن پاک میں موجود ہیں ٹوٹل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کو یہ سجدہ تلاوت واجبات میں سے اس کا ادا کرنا ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ادائیگی کا حکم دیا. جن لوگوں کی سجدہ تلاوت رہ گئی ہے وہ اندازے سے اس واجب کو ادا کر لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ اونٹ کے عہدے پہ بھی بیٹھے ہوتے تھے اور تلاوت کر کے دوران سجدہ تلاوت آ جاتی تھی تو وہ وہیں پہ سجدہ تلاوت کر لیا کرتے. عزیزان گرامی، کل میں نے سورہ توبہ مکمل کی تھی، اور سورہ توبہ کے لیے ہمیں 11 سپارے پہ ہم موجود ہیں، اور آج 12.5 سپارے وہ گئے جاتے ہیں. ہم تقریباً اب بھی 2 سپارے کے ڈیفیشن میں ہیں، لیکن انشاءاللہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب وہ صورتیں شروع ہو رہی ہیں جو مختلف پیغمبروں کے نام سے ہیں، اور مختلف پیغمبروں کے قوموں کے واقعات وغیرہ میں بیان فرمائے گئے ہیں. ایسے اس میں سے خاص خاص نکات ہی لوں گا اور تیزی سے آگے جاؤں گا، اور جب احکامات آئیں گے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وہاں پہ آپ کو تفصیلات چیزیں آج سورہ یونس کا خلاصہ پیش کریں گے، اور اس کے آگے جو بھی ٹائم بچے گا اس کے مطابق. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیقت یہ کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور یہ بات پہلے بھی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، اور پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو گیا. اور یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرائی ہے کہ کوئی شفاعت کرنے والا ان تو اللہ بیز نے، جو آیت الکرسی میں کہا گیا کہ ان کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، اور یہاں پہ بھی یہی بات کہی گئی کہ اللہ یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے، یعنی اللہ اس کی جان دے تو شفاعت کرے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی کو اختیار ہی نہیں ہوگا، اور یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی بات کرو. اور کیا تم اب بھی ہوش میں نہ آؤ گے؟ بے شک پیدائش کی ابتدا بھی وہی کرتا ہے، وہی ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے اللہ ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے گا، اور جو لوگ کفر کریں گے، کفر انکار کا رویہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، وہ دردناک سزا کے مستحق ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اور نشانیاں بیان کی ہے کہ اسی نے سورج کو جالا بنایا ہے، چاند کو چمک دی ہے، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی ہیں تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو. اور یقیناً رات اور دن کو لگ پھیر اور ہر چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہیں نشانیاں ہیں، اور نشانیوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں. اور پھر جیسا کہ آپ کو میں نے کہا تھا پچھلے خلاصہ تراویح میں کہ جب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہو جائے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب کوئی مصیبت آئے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے کسی اپنے کسب کا حال ہے، یا اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس بات کو دہرایا ہے کہ انسان کا حال یہ کہ جب کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھتے اور لیٹ سے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں تو پھر ایسا چل نکلتا ہے کہ اس نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح حد سے گزر آنے والوں کی زندگی جو ہے وہ خوش نما بنا دی گئی ہے، اب اسی کے فریب میں پڑے رہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی بندگی کرتے ہیں، کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، تو نہ تو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔ اور کیسی بات ہے کہ وہ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا چھوڑ کر پوجا جاتا ہے وہ تو اس شخص کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیے کہ تم اللہ کو اس بات کی خبر دو تو جس آسمانوں اور زمینوں میں جانتا ہے، پاک ہے وہ برتر اور ذات جو کہ تمام آلائشوں سے اور تمام شرک سے اور تمہاری وہ باتیں جو تم بناتے ہو اس سے پاک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی اور بیان کی ہے، وہ یہ کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتے ہیں۔ چاند اگر تم کشتی میں سوار ہو کر سفر کر رہے ہو تو کہ اچانک باتیں مخالف آ جاتی ہے اور تمہاری کشتیاں ڈولنے لگ جاتی ہیں اور تبیعت آ جاتی ہے، اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب ہم تو گر گئے۔ اس وقت سب کے سب اللہ کے دین کو خارج کر کے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تو اگر ہم کو اس بلا سے نجات دے گا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنا لیں گے۔ لیکن ان انسان بیدا قنوط جو سورج آدیات میں آیا کہ بے شک انسان ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں من کو بچا لیتا ہوں پھر یہی لوگ ہوتے ہیں جو پھر ہم سے منہ ہوتے ہیں اور زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہاری بغاوت کو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس نے نشانیاں اور انسان کی نفسیات جو ہے میں بتا رہا ہوں کہ انسان کس کس طریقے سے خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ للذین احسنوا حسنا وزیادۃ، اور جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کر لیا ان کی بھلائی پر اللہ ان کو فضل و کرم سے نوازیں گے، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں سے روگردانی کریں گے ان پہ ذلت کی روسیائی چھا جائے گی اور ان کے چہرے کالا ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ پھر قیامت کے دن اپنے کوئی بیوستیار اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میرے لیے بیٹا اور بیٹی تجویز کرتے ہیں اور میرے ساتھ اس کو اور اس کو شریک کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب اپنی ان کی گھریلو باتیں اس کاشی کے تحال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر ایک اہم بات یہ بیان فرمائیں گے کہ ہر امت کے لیے میں نے ایک رسول بھیجا ہے، اور جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو پھر اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ میں چکا دیتا ہوں اور اس پر ذرا برابر وصول نہیں کرتا۔ گویا کہ کسی امت میں رسول کا آ جانا ان پر اتمام حجت ہو جاتی ہے، اور رسول کی وہ سچ سچ اور صحیح صحیح ہدایت اور احکامات جو ہیں پھر انسان کو اس آزمائش سے بالآخر لے کر جاتی ہیں اور اس عذاب کا مستحق ٹھہرا دیتی ہیں اگر وہ اللہ اس کے رسول کی ہدایتوں سے انکار کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، اور جب میں کسی امت میں رسول بھیج دیتا ہوں تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ کر دیتا ہوں اور اس کا ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ پھر جو قرآن پاک جس کا خلاصہ ہے روزانہ بیان ہو رہا ہے، اور یہ قرآن پاک جس کو ہم روز پڑھتے ہیں، اور یہ قرآن پاک جو کہ تراویح میں 30 قدم 30 زبانیں کیا جاتا ہے، اور اسے ہم محبت اور شفقت رکھتے ہیں، اور ہم اس کے دعوے دار ہیں کہ ہم قرآن کے پڑھنے والے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں اس قرآن پاک کی صفات بیان کی ہیں۔ ہر انسان کی صفت ہوتی ہے، نبیوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ نے اپنی جابدہ صفات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں قرآن پاک کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور صفات کیا ہیں؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، موعظت، نصیحت آ گئی ہے، من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور یہ ایسی چیز ہے یا ایسی نصیحت ہے جو دلوں کے امراض کو شفا بخشتی ہے۔ بہدم و رحمۃ للمؤمنین، اور جو اسے قبول کر لیتے ہیں ان کے لیے رہنمائی ہے اور ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی چار صفات کا ذکر کیا کہ سب سے بڑے تو قرآن عمدہ نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور دوسری بات کہ لما فی الصدور یہ دلوں کے مراد کی شفا ہے, اور شفا لما فی الصدور ہدن اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کی. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قرآن پاک کی جو چار صفت ہے, اس چار صفت کو حاصل کرنے والے انسانوں کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں جشن منانے کا ذکر کیا ہے تو پھر یہ قرآن پاک کی نزول کا جشن منانے کا ذکر ہوا ہے, اور پورے قرآن پاک میں اس کے علاوہ کسی جشن کا کوئی ذکر نہیں سنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہو خیر مما یجمعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ قرآن پاک کا نزول جو کہ بینات ہے, جو نور ہے, جو منار ہے نور ہے, جو ہدایت دینے والا ہے, جو گمراہی سے اور تاریکیوں سے نکال کر روشنی دینے والا ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے ان لوگوں پر جس پر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر یہ چیز کو بھیجا ہے. لہذا اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی ہی چاہیے, اس لیے کہ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ اس دنیا میں سمجھتے ہیں. اگر کہیں جشن کا ذکر ہوا ہے تو صرف جشن نزول قرآن کا ذکر ہوا ہے, اور میں نے کم از کم اپنی جہاں تک میرا علم ہے میں نے اور کسی جشن کا ذکر نہیں کیا. لہذا جتنے بھی جشن اسلام میں منائے جاتے ہیں دراصل وہ جشن انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں, اور یہ ٹھاڑ باڑ اور یہ میلے اور ٹھیلے کا مذہب نہیں ہے. اگر جشن منانا ہے تو لوگوں کو قرآن پاک کا جشن مناؤ جیسا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر سنو جو اللہ کے دوست ہیں اللہ انا اولیاء اللہ پھر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور ایک بات سن لو غور سے کہ جو اللہ کے دوست ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا کبھی بھی کوئی موقع نہیں ہے. دنیا اور آخر کی زندگی میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان العزت للہ جمیع, بے شک ساری کی ساری عزت ہے ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے, ساری کی ساری عزت کا اقدار جو ہے اللہ ہے, اور اگر کسی کو عزت بخشتا ہے تو وہ تو عز و منتشا اس کے اختیار میں ہے, وہ سمجھ نہیں وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یہ جو عزت اور ذلت آج جس پر ہم دعوے دار ہیں عزیزان گرامی, یہ ہمارے کسی بھی بس میں نہیں ہے اور نہ کہیں سے ہم اس عزت کو سمجھ سکتے ہیں. لہذا دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کی زندگی دے اور ذلت کی زندگی سے ہمیں بچا لے. اور جیسا کہ سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ عزت دینے والا ذلت دینے والا, اور پھر بہت سارے واقعات بیان ہوئے ہیں اور واقعات میں مختلف قوموں کا ذکر بھی ہوا ہے. میں نے ان سب کو اگنور کرتے ہوئے سورہ یونس کی آخری آیت کا میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتا ہوں. کہا گیا کہ کل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق حق من ربکم فمن اتبع فانما یهتدی لنفسہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. پہلے کہا کہ نصیحت آ چکی ہے, دلوں کی امداد کی شفا آ چکی ہے, لیکن میرا آنا, میرا نزول اور قرآن پاک کا نزول, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان لوگوں سے کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے حق ہے, حق کی نشانیاں ہیں, میں خود بھی حق ہوں, میرا قرآن بھی حق ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اسی کی راہ سبھی اس کے لیے مبید ہے, اور جو گمراہ ہو کر رہے گا اس کے لیے تباہکن عذاب ہے. اور میں تم پر کوئی حوالدار نہیں ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہیے کہ اگر چاہو تو اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف برس ہے وہی بھیجی جا رہی ہے, اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے, اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اور یہاں سورہ یونس ختم ہو گئی, میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ روایتیں جو آ رہی ہیں پھر اس کے بعد ایک اور پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام, یہ آیت ان کے نام سے منسوب ہے. اور سورہ ہود میں ابتدائی احکامات جو ہیں کہ الف لام را فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں اور باخبر ہستی کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن جو ہے کسی ایسی وجہ ہستی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ باخبر ہستی کی طرف سے ہے. لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو, اگر بندگی کرو تو صرف اللہ تعالیٰ کی کرو, اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی ان کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ ہدایت سے چھپ جائیں اور ہدایت سے بچ جائیں, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہاں رہتا ہے اور کب اور کس کو کہاں رزق سونپا جانا ہے، یہ سب کچھ ایک صاف صاف دفتر میں درج ہے. اور یہاں پہ گیارہواں سپارہ ختم ہو گیا اور پھر بارہواں سپارہ شروع ہوتا ہے، اور بارہواں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بارہواں شروع ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بارہواں سپارے کے آغاز میں اپنی تخلیق کا ذکر کیا ہے جو کہ پہلے بھی آ چکا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم کبھی انسان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، دیکھیں پہلے ہی بات بتائی تھی کہ جب انسان کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگتا ہے، اسے مدد مانگنے لگتا ہے، اور جب اس کی مدد اور اس کی دعا سن لی جاتی ہے اور پوری کر دی جاتی ہے تو پھر وہ اینٹنے لگتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس بات بیان فرما دیا، کہا ہے کہ سورہ ہود میں کہ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور پھر اس کو محروم کر دیتے ہیں نواز سے تو زیادہ مایوس ہو جاتا ہے اور زیادہ ناشکری کرنے لگتا ہے. اور اگر اس کی مصیبت جو اس پر آئی ہے آئی تھی اس کے بعد ہم اسے نعمت کا مزہ چکھا دیں تو کہتا ہے کہ میرے رب میرے تو سارے دن ہو گئے، پھر وہ لن پھولا نہیں سمجھتا اور یہاں شکر کے بجائے پھر وہ اکڑنے کا رویہ اختیار کر دیتا ہے. اللہ فرماتے کہ اس سب اہم سے جو لوگ پاک ہو جائیں کہ وہ مصیبت پر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ کے استغفار کریں اور رحمت جب انہیں مل جائے تو بجائے اس پہ ناشکری کرنے کے اور چوڑا ہونے کے اور بھرم بازی کرنے کے، اگر اس ایپ سے پاک ہو جائیں تو اللہ فرماتے کہ جو لوگ صبر کریں گے نیکوکار ہوں گے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے پاس درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے. اور چاہیے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ کہتے ہیں بار بار، کیونکہ پیغمبر نے کتاب خود ہی گھڑ لی ہے تو کہا جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ مہمان چلنا اللہ آپ نے نا فالتو کی صورت، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ آیت اور یہ قرآن پاک نبی نے خود ہی گھڑ لی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کچھ اس جیسی گھڑی ہوئی دس صورتیں ہی بنا رہا ہو. ہم یہ قول رفتار ہو کل فات ہو بے شن سور ہے، تم دس صورتیں ہی بنا رہا ہو اور اللہ کے سوا جتنے بھی جام معبود ہیں جن کی تم مدد کو پکار سکتے ہو مدد کو پکار لو اور تم یقین جان لو کہ وہ لوگ تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے. دراصل قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کے اندر جو ہے نہ کبھی کمی بیشی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی اس جیسی کوئی آیت ہی کمی بنا سکتا ہے. اور پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور نوح علیہ السلام کے پر تو یہ جتنے بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جتنے بھی نبیوں اور پیغمبروں پہ آیت اتاری گئی ہیں ان میں نبیوں اور پیغمبر کے نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ نوح کشتی بنا رہا تھا رشتے داروں سے مجبور ہو گئی ان کا مذاق اڑایا گیا وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ نے فرمایا جو اصل بات اس کے اندر ہے ایک دعا بھی سکھائی ہے اور نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ بنا کرنے کے بعد کہا گیا اور جب میں نے نوح سے کہا کہ سوال ہو جاؤ اس کشتی میں تو پھر ہم نے اس کو ایک دعا سکھائی اور وہ دعا یہ تھی کہ بسم اللہ ہے مجرہا و مرسا انا ربی نے غفور رحیم، سوار ہو جائے اس میں اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے حکم سے ہے. انا ربی بے شک میرا رب لغفور رحیم بہت غفور اور بہت رحیم کرنے والا ہے. اور پھر وہ پورا واقعہ ہوا کہ کس طرح سے کشتی میں ایک ایک جوڑے چلانے گئے، کس طرح کشتی کو کیا نور اسلام کے بیٹے نے پکارا، نور اسلام نے اس کی دعا مانگی، پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا وہ سارا پانی نکل گئی اور کشتی جو ہے جودی پہاڑ سے ٹکرا گئی. اللہ تعالیٰ نے نوح اسلام کو پکارا، نوح نے میرے رب کو پکارا کہ میرے رب میں بنا بیٹا میرے گھر والوں میں سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں وہ بگڑا ہوا شخص ہے اور اس کو تو اب سزا ہوگی اور اس طرح کی پوری. اور پھر آج کا واقعہ ہے کہ آج کو ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا. پھر ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ہود کو ہم نے اس کی طرف قوم سے بھیجا اور ہود نے اپنے قوم کو کہا کہ میں اللہ کی شہادت کو پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہا کرو، مگر ہود کی کوئی بات نہ مانی اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں جکڑ لیا اور اس طرح سے ہود علیہ السلام کا سارا کا سارا پھر آل علیہ السلام کے کا ذکر ہوا ہے، پھر صالح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے اور یہ تمام ذکر بار بار دہرائے گئے قرآن پاک میں. اوڑنی کا واقعہ، پھر سمود علیہ السلام کا واقعہ ہوا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہوا ہے کہ ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے آئے ہیں اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام دیا. اور پھر وہ لوط علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کے بارے میں کہ بعد حضرت علیہ السلام کا پورا کا پورا واقعہ بیان ہوا ہے کہ کس فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی تسلی اور تشفی دی کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر آئے ہیں اور حضرت اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا، مگر وہ لوط علیہ السلام پھر لوط علیہ السلام کا سارا کا سارا واقعہ، اور جب فرشتوں نے کہا کہ لوط ہم تیرے رب کے بھیجے فرشتے ہیں، وہ جب پھر لکھا کہ لوط علیہ السلام گھبرائے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ تو خطرناک قوم رہتی ہے، اس وقت فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ بھی جان نہیں سکیں گے، بس تو رات کو اپنے احوال کو لے کر نکل جا اور دیکھ تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی تیرے ساتھ نہیں رہے گی، اس لیے کہ وہ بدکاروں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پھر صبح ہوتے ہی ہوتے ہم نے اس پوری بستی کا، پھر شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا ہے، اور شعیب علیہ السلام کو لوگوں نے فرمایا کہ میں شعیب علیہ السلام کو نے کس طرح اپنے قوم کو شہادت دی اور کس طریقے سے قوم نے ان کا انکار کیا، اور اس انکار کے نتیجے میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب فرمایا بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانی اور کھلی سنت کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا، لیکن وہ فرعون بھی اس پہ مان کے نہیں دیا، اور پھر بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد تمام واقعات کو بیان فرما کے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو بتاؤ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا ہے، اور جس کی بھی وہ پوجا پاٹھ کر رہے ہیں جس طرح کہ اس کے پہلے باپ دادا کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو پورا پورا حصہ دیں گے اور بھرپور حصہ دیں گے، اور اس کے اندر کوئی قسم نہیں چھوڑیں گے، جو گناہ کما کر لائیں گے بنا کے ان کو گناہ کا عذاب ضرور دیا جائے گا۔ پیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم آؤ، تمہارے ساتھی جو ایمان کی طرف آ گئے ہیں، اطاعت کی طرف آ گئے ہیں، ٹھیک ٹھیک ثابت قدم اپنے راستے پہ آ گئے ہیں، تم اپنا کی بندگی اختیار کرو، اللہ تجاوز نہ کرو، تمہارا رب تم پر نگاہ رکھتا ہے، اور ظالموں کی طرف بالکل نہ جھکنا، ورنہ تم اور تمہارے ساتھی سارے کے سارے جہنم کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی تمہارا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا، اور تاکید کی گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امتیوں کو اور ان کے ماننے والوں کو، اور دیکھو نماز قائم کرو جن کے دونوں سروں پر اور کچھ دن سے پر۔ اگر قرآن کو آپ پڑھتے جائیں تو قرآن پاک میں پانچوں وقت کے نماز کا ذکر ہوا ہے، آج یہ پہلی مرتبہ نماز کا ذکر ہوا ہے وقت اوقات، کہ دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر۔ دن کے دونوں سروں سے مراد صبح اور مغرب ہے، یعنی کہ فجر کی نماز اور مغرب کی نماز، اور کچھ رات گزرنے پر آپ اس عشاء کی نماز، یعنی کہ تین اوقات یہاں بیان ہو گئے، کہ دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، یعنی فجر اور مغرب، اور کچھ رات گزرنے پر یعنی عشاء کے بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درحقیقت یہ نیکیاں کمانے کے ذریعے ہیں، اور درحقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، اور یہ یاد دہانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر وہ بات دہرائی جا رہی ہے بار بار کہ اور سب جو لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اور آخر میں سورہ ہود وہ ختم ہو رہی ہے، اب سورہ یوسف شروع ہونی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود کے آخر میں تو اے نبی یہ پیغمبروں کے قصے، یعنی کہ بار بار اب آپ ایک سوال آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ بار بار اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں کے واقعات اور ان کی قوم کے وہی واقعات دہرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پیغمبروں کے قصے ہم تمہیں سناتے ہیں اور بار بار سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے تمہارے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں تاکہ تمہیں حقیقت حال کا علم ہو جائے، اور ایمان والوں کو نصیحت اور بیداری بھی نصیب ہو جائے ان واقعات پر۔ قرآن پاک میں پیغمبروں کے قصے کسی قصے کہانی کے غرض سے نہیں ہیں، بلکہ دلوں کی مضبوطی کا ذریعہ ہیں، اور حقیقت حال کا علم ہے، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور بیداری ہیں۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے آپ کہیے کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کام کرتے رہیں گے، اور تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ یہاں پہ سورہ ہود ختم ہوتی ہے، پھر سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، ایک بڑی اہم سورت ہے۔ سورہ یوسف کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان عربی میں نازل کیا گیا تاکہ اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور اے نبی ہم نے قرآن کو تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجا ہے بہترین پڑھائے میں اور بہترین انداز میں، اور تمام حقائق اس قرآن پاک میں بیان فرما دیے گئے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تم ان چیزوں سے بالکل بے خبر تھے۔ اور یہ پھر پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان ہوا ہے، اور میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ان واقعات کے فرق نہیں جاتا، اس لیے کہ بے شمار مواقع پر آپ سن چکے ہیں، اور جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ اخبار ہے، لیکن اس میں نصیحت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ضرور بتاؤں۔ اس پورے یوسف کی کچھ تھیم ہے، اور وہ دو چار چیزیں ہیں خاص بات۔ دیکھیں جیسے میں نے کہا نا، سورہ الانعام میں کہا کہ وہ تو عزت من تشاء وہ تو ذل من تشاء، عزت دینے والی ذات اور ذلت دینے والی ذات اللہ کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہ بھائی اس کے در پہ ہو گئے تھے اور جیلس ہو گئے تھے، ان کو حسد ہو گئی تھی کہ میرے والد ہمیں اتنا نہیں چاہتے جتنا حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہتے ہیں، اور ان کے والد حضرت یوسف کو ان کے مرتبے اور ان کی وجہ سے چاہتے تھے حضرت گرامی، جو ان کی علمیت اور ان کی قابلیت تھی، جس کی وجہ سے ان کے بھائی جیلس ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہوں نے منصوبہ سازی کی. اب پہلا موقع ہے وہ تو منتشا ہو وہ تو ذل منتشا ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ذلت کے کنویں میں پھینکا گیا، یعنی ایک لحاظ سے تو ان کا کام ہی تمام کر دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرماتے کہ بھائیوں کی اس پروگرام پہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے طے کیا گیا کہ انہیں ختم کر دیا جائے، یعنی انہیں اپنے طور پہ ان کی ذلت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مطلب حضرت یوسف کو عزت دی، اور پھر وہاں پر وہ قافلہ ہے جس کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت اور تکریم کرنے کے بجائے انہیں مصر کے بازار میں جا کر فروخت کر دیا. ایک مرتبہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی بے عزتی کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے اپنی چال چل رہے ہوتے ہیں، میں اپنی چال، در حقیقت مجھے یوسف کو اس جگہ پر اس مقام پر فائز کرنا تھا جس کے لیے میں نے تمام کا تمام راستہ اختیار کیا. پھر تیسرا موقع آیا جب زلیخا نے ان کے ساتھ درازی کی کوشش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں بھی شروع ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر یوسف کے لیے ذلت کی گئی اور اس کی تدبیر کی گئی، لیکن میں اسے عزت دینا چاہتا تھا. اور چوتھا موقع آیا کہ اس نے آخر عزیز نے جو حاکم تھا وہاں کا، اس نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عزت دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان سے باہر نکالا. اور یہاں سے سب سے اہم بات بیان ہوئی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام زندان سے باہر آئے تو پھر انہوں نے دو ہی سوال کیے کہ پہلے میرے معاملے کو کلیئر کیا جائے، جس پر وہ عزیز مصر نے معاملے کو کلیئر کیا، عورتوں نے اس بات کو تسلیم کیا تو درزرامی کو دی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے جن کے اوپر ذلت کی چھاپ لگائی جاتی ہے بلاخر ایک موقع اگر رہتا ہے کہ اللہ انہیں عزت کی زندگی سے سرفراز کر دیتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ڈیمانڈ کی کہ خزانے کی چابیاں مجھے دو، تم نائن لوگ ہو، یہ خزانے کی چابیاں مجھے دو، اس کا بہترین حل یہی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں زیادہ نہیں کرو، میں زیادہ علم رکھنے والا ہوں اور زیادہ قوت رکھنے والا ہوں اور زیادہ سمجھ رکھنے والا ہوں، زیادہ خزانے کی چابیاں تم مجھے دو گے تو اس کے اندر تمہاری بہتری ہے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے قابلیت اور صلاحیت اگر پاس ہو تو بڑھ کر زمانے میں کام چامنا چاہیے. ہم پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی کی دعوت کا تیسرا کہ اور زمانے کار فاسق و فاسقوں سے لے کر نیکوکاروں کے ہاتھ میں دے دو، یہ تو سیدھے سیدھے جو ہے اقتدار کا نشہ اور اقتدار کی خواہش ہے. اذان گرامی یہ سنت یوسفی ہے جو ہم کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر طاقت بھی ہے اور قوت بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے، لہٰذا فاسقوں اور فاسروں سے اور فجاروں سے حکومت کا زمانے کار لے کر نیکوکاروں کے ہاتھ میں دی جائے، تاکہ جس طرح قید کہ زمانے میں تدبیر کی گئی اور پورے مصر کے لوگوں کو بچایا گیا، ایسی تدبیریں نیک اور اہل لوگ کریں گے، اور جب نیک اور اہل لوگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت آ گئی. یہاں پر یوسف علیہ السلام کے میں نے دیکھا ہے ملی معذرت کے ساتھ کہ علماء یوسف علیہ السلام کو چٹخائے دار قصہ بنا کر سناتے ہیں. اصل میں یوسف علیہ السلام چٹخائے دار قصہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر حقائق ہیں، حقیقت حال ہے اور اس کے اندر وہ پیغامات ہیں. پھر دیکھیے اس کے اندر ایک بات اور اہم ہے، اور بات اور یہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کو جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کیا تو دراصل وہ ایک امتحان اور ایک آزمائش تھی، جو کہ مفسرین بناتے ہیں کہ وہ ایک آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی. اور اللہ تعالیٰ ان سے اس موقع پر اس بات پر ناراض ہوا کہ جب ان بھائیوں نے کہا کہ تم ہمیں ان کے ساتھ بھیجو یوسف علیہ السلام کو، تم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے بھیڑیا نہ کہا جائے، لہٰذا ہم نے یعقوب علیہ السلام کو اس ارواز کی گرفت کی، جو نبی تھے اللہ کی شکایت میں بندے تھے، لہٰذا ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال کر یوسف کو ان کے آگے سے دور کیا. ایک طرح سے نبی کو اس بات کا احساس دلایا کہ یعقوب علیہ السلام تم اللہ پر توکل کے بجائے کسی اور پر تکیہ کرنے لگے تھے، لہٰذا یہ واقعات جو ہیں جیسے کبھی سورہ ہود میں بیان فرمایا گیا. تمام قصے اور کہانیوں کو یہ نہیں ہوتے بلکہ یہ اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ انسان اسے سبق سیکھے. اور سارا کا سارا جو ہے واقعات و یوسف علیہ السلام کا بیان ہوا ہے، اور میں اس کو نہیں چاہتا، جو اصل میں اس میں تھیم تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اور اس تھیم کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ سورہ یوسف کو چٹکائے دار واقعہ لے کے نہ پڑھیں، بلکہ اس کے اندر جتنی بھی آزمائشیں ہیں وہ اور جتنے بھی امتحانات اور جتنی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں اس سے سبق سیکھیں، اور تمام کی تمام باتیں اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بیان فرمایا. اور یہاں پہ سورہ یوسف کا روبہ ختم ہوا ہے، اور یہاں جب یہاں پہ غور یہ بات یہ کہ نبی یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے اور یہ واقعہ اس لیے بھی بیان فرمایا گیا کہ جو لوگ لیز و لاز سے کام لیتے ہیں کیونکہ وہ چنانچہ کے چکر میں پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ ان واقعات کے چکروں میں پڑتے ہیں اور ان کے لیے ان واقعات میں اس لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی یہ لوگ جب تم کو نہیں مانتے تھے اور نہیں ماننا چاہتے تو تم سے تمام طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے. ان مطالبوں میں ایک مطالبہ یہ تھا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرو. تو اللہ نے شروع میں بھی بات کی اور یہاں پہ بھی آخر میں یہ بات کی ہے کہ نبی قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس پر جو ہم نے تم کو وحی کیا ہے, ورنہ تم اس سے پہلے نہ وہاں موجود تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے واقعے کو تمہیں سنایا تھا کہ تم کو واقعہ منکرین حق کو پورا کا پورا واقعہ سنا دو, مگر یہ پھر بھی مان کر دینے والے نہیں ہیں, حالانکہ تم اس پر ان خدمت پر ان سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زمین و آسمانوں میں کتنی نشانیاں ایسی ہیں جو بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے نشانیوں میں لوگوں کو لکھا ہے. عزیز دوستو اب اسی کو یہاں پہ سورہ یوسف ختم ہوتی ہے اور میں یہاں پہ آج اپنے خلاصہ تعالیٰ کا اختتام کرتا ہوں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو واقعات کو پاک میں بیان فرمائے اس کے لیے بہترین موقع ہے جو خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں. آپ آزاد کا ذوق و شوق بھی ہے اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے صحت و تندرستی کے ساتھ تاکہ میں آپ کے سامنے اس بات کا تعلیم اسی طرح بیان کرتا رہوں اور آپ ذوق و شوق سے سنتے رہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا بیٹھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کو سننا اللہ تعالیٰ ہمارا فرما دیں. اے رحم الرحیمین ہم سے راضی ہو جائیے, اور اے رحم الرحیمین جتنے بھی واقعات قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں اللہ ہماری تذکیر کے لیے ہیں, اللہ ان میں ہماری تذکیر فرما دیجیے, اور جن واقعات سے ہمیں سبق سیکھنا مقصود ہے اللہ ان کو ہمارے لیے سبق کا ذریعہ بنا دیجیے. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خان کے لیے.